الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحمد أزد ولا أشعر ولا يفرون في الخطال ولا يغلون هم مني وأنا منهم رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث
بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین قبیلہ اسد ہے. یہ اسد یہ یمن کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے کسی بڑے بزرگ جد امجد کا نام اسد ہے, اس پر سے پورے قبیلے کا نام اسد بن گیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ الف زا اور دال کے ساتھ بھی آتا ہے, یعنی جس کو ہم ازد کہتے ہیں وہی یہ اسد بھی ہے, گویا دونوں ایک ہے. اور ازد قبیلے کے لوگ شجاعت اور بہادری میں اسد ہونے کی وجہ سے, مثل اسد ہونے کی وجہ سے ان کو لوگ اسد کے نام سے بھی پہچانتے تھے. تو جو ازد ہے وہ اسد اور جو اسد ہے وہ ازد. یہ بھی کہتے ہیں کہ ازد ابن الغوث نام کے ان کے ایک جد امجد تھے اور اوس اور خزرج تمام انصار یہ ازد ابن غوث کی اولاد میں سے ہیں. نمبر دو الاشعرون اشعر عمر ابن حارثہ الانصاری کا لقب ہے الاشعر, یہ بھی یمن کا ایک قبیلہ ہے اور اس خاندان کی طرف نسبت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ نے اس خاندان کو آواز بڑی پیاری عطا فرمائی تھی اشعریین کو, تو ارشاد فرمایا کہ بہترین خاندان ایک قبیلہ اسد ہے اور دوسرا ہے قبیلہ اشعر. یہ دو خاندان بہت بہترین خاندان کا. کیا خوبی ان لوگوں کی, قتال کے موقع پر پیٹھ پھرا کر کے بھاگتے نہیں ہیں, یعنی دشمن کے مقابلے میں میدان میں جم جاتے ہیں, بڑی اچھی خوبی ہے. ولا یغلون غنیمت کے مال میں وہ خیانت نہیں کرتے ہیں, غنیمت پورے پورا ایک ذرہ برابر بھی مال غنیمت میں یہ لوگ خیانت نہیں کرتے. اور حضور نے ان کے لیے کتنی پیاری نسبت فرمائی, ہم منی وانا منہم, وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, میں ان سے اور وہ مجھ سے. کیا مطلب, یہ لوگ میری سنت کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں, زندگی کا ہر کام میری سنت کے مطابق کرتے ہیں. دوسرا مطلب, اس قبیلے کے لوگ تقوی والے ہیں, توحید نبی ان کو کہے نا کہ ہم منی, یہ جو ہم منی ان کو کہا نا ان کے تقوی کی بنیاد پر کہا. اور تیسرا مطلب ہے, وہ میرے دوست ہے میرے مددگار ہے, میرے دوست بھی ہے اور میرے مددگار بھی ہے. ہم منی وانا منہم, یہ بڑی شرافت کی بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے فرما دے ہم منی وانا منہم. جی
رضي الله عن سيدنا رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهما فالله إلا يرفع عنه, وليأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت بي كان أزديا ويا ليت
يا ليت
أبي كان أزديا وليت أمي كانت أزدية رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب
حضرت أنس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ ازد کے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ازد اللہ فی الارض دیکھیے ازد کی نسبت اللہ کی طرف ازد اللہ اب دیکھو پیچھے الاسد گزرا تھا نا کہ اسد اور ازد ایک ہی ہے تو پھر معنی آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے شیر تو بعض شراح یہ کہتے ہیں کہ ان کی نسبت جو اللہ کی طرف کی گئی ازد اللہ یہ نسبت ان کی شہرت کی وجہ سے ہے کہ لوگ ان کو اسی نام سے جانتے پہچانتے تھے ازد اللہ کہہ کر کے تو شہرت والا یہ نام ہے نمبر دو یہ نسبت برائے تشریف ہے شرافت کو بتلانے کے لیے جیسے کہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ ناقۃ اللہ تو یہ ناقہ کی اللہ کی طرف نسبت برائے تشریف کعبہ کی اللہ کی طرف نسبت برائے تشریف اس طریقے سے ازد اللہ گویا اللہ کے دین کے معاون اور مددگار یوں مفہوم نکلے گا ازد اللہ یعنی اللہ کے دین کے معاون اور مددگار کہ ازد کے لوگ قبیلہ ازد کے لوگ زمین میں ازد اللہ ہے دراصل بات یہ تھی کہ یہ قبیلے کے لوگ جو ہے میدان کے اندر جم کے ڈٹ کے رہتے تھے پٹ پھرا کے بھاگتے نہیں تھے شجاعت میں مثل شیر ہوتے تھے یرید الناس ان یدعوہم لوگ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں یعنی دنیا کے لوگ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں دیکھو آج کل بھی بعض قبیلے کے لوگوں کو دوسرے لوگ ذلتی ہی میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے قبائل ہی عزت میں رہے تاکہ سارے قبیلے کے لوگ ذلتی میں رہے تو اس طرح لوگ قبیلہ ازد کے لوگوں کو ذلتی میں رکھنا چاہتے ہیں یہ حضور نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند مرتبے والا بنا کے رہیں گے قبیلہ ازد کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ بنا کے رکھیں گے تو کہیے ازد قبیلے کے لوگوں کو دنیا لوگ جو ہے ذلیل بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو سر بلندی دے کے رہیں گے یہ حضور کے فرمانے کا حاصل ہو یا لوگوں کے ہاتھ میں عزت اور ذلت تھوڑی ہے عزت اور ذلت اور سر بلندی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی یوں کہے گا کاش کہ میرا باپ ازدی ہوتا کہ کاش کہ میرا خاندان بھی ازدی خاندان ہوتا کیا مطلب اس قبیلے کے ساتھ نسبی تعلق لوگ عزت اور وقار کا ذریعہ سمجھیں گے اس قبیلے کے ساتھ نسبت اور تعلق کو لوگ عزت اور وقار کا ذریعہ سمجھیں گے اور دوسرے قبائل کے لوگ اس قبیلے کے اوپر رشک کریں گے دوسرے قبائل والے اس قبیلے کے اوپر رشک کریں گے جیسے کہ کوئی خاندان بڑا نامور ہوتا ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ کاش بھی ہم اس خاندان کے ہوتے ہیں کاش کہ ہماری نسبت اس خاندان میں سے ہوتی اس طرح لوگ چاہتے ہیں دنیا کے اندر اس طرح ہے کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ میرے ابا بھی ازدی ہوتے وَيَا لَيْتَ أُمِّي كَانَتْ أَزْدِيَا کاش کہ میری ماں ازدیہ ہوتی میری ماں کی نسبت بھی اس خاندان سے ہوتی دیکھو جہاں جو خاندان معزز ہوتا ہے اس خاندان کی طرف لوگ اپنی امی یا ابی نسبت کو پسند کرتے ہیں دوسرے جو خاندان نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں اس خاندان کے لوگوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے. اب بعض علاقوں کے اندر گورا خاندان کے لوگوں کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے گورا, تو دوسرے بیچارے نیچے قبیلے کے لوگ یوں آرزو کرتے ہیں کاش کہ میرا باپ بھی گورا ہوتا ہے, کاش کہ میری ماں اوری ہوتی. اب بعض علاقوں کے اندر جو ہے شیخ خاندان بڑے اونچے ہوتے ہیں, تو اس علاقے میں لوگ آرزو کہ کاش کہ میرا باپ شیخ ہوتا, میری ماں شیخ ہوتی, اس طریقے سے. چلو
وروي عن ابراهيم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثه احياء ثقيف وبني حنيفه وبني نميه رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, حضور تین قبیلے والوں کو پسند نہیں فرماتے تھے. کون کون سے تین قبیلے؟ ایک قبیلے بنو ثقیف, طائف کے اندر تھا یہ قبیلے بنو ثقیف, قاسی بن منبہ ان کے جد امجد کا نام تھا, تو حضور قبیلے بنی ثقیف کو پسند نہیں کرتے تھے, اور اس کی وجہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے صراحتاً, حجاج اسی قبیلے سے تعلق رکھا تھا, حجاج ابن یوسف ثقفی جس کے ہاتھ سے مقتولین کی تعداد 120,000 کو پہنچ جاتی ہے, کہ صحابہ اور تابعین میں سے 120,000 کو اس نے قتل کیا تھا, تو کہا حضور پسند نہیں فرماتے تھے اس قبیلے کو. وبنو حنیفتا اور قبیلے بنو حنیفہ کو, مسیلمہ کذاب حضور کی زندگی میں جھوٹا مدعی نبوت جو نکلا تھا اس کا خاندان بنو حنیفہ, حضور اس کو بھی نہیں پسند کرتے. نمبر تین بنو امیہ, عبید اللہ ابن زیاد اسی بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے, یہ یزید کا گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد, خود یزید کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے. تو یہ تین خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے, اور اسلام کی تاریخ شاہد ہے کہ اس تین خاندان کے لوگوں نے مخالفین اسلام کو فائدہ زیادہ پہنچایا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا, تینوں خاندان کے لوگوں نے. اور ایک روایت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی کے منبر پر بندر کھیل رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر بتلائی کہ اس سے بنو امیہ مراد ہے, کہ جو مسجد نبوی کے منبر پر بندر کھیل رہے تھے یعنی خاندان بنو امیہ کے لوگ مراد ہیں. بعد میں پھر اسلام کی امارت حکومت اموی خاندان میں رہی, اموی خلیفہ کے ہاتھ میں رہی. چلو
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. قال عبد الله بن عصمة قال الكذاب هو المختار بن ابي عبيد والمبير هو حجاج بن يوسف. وقال هشام بن حسان احسن ما قدر الحجاج صبرا فبلغ 120,000
رحمه الله تعالى. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلے ثقیف کے اندر ایک آدمی ایسا پیدا ہوگا جو بڑا جھوٹا ہوگا, کذاب, بڑا جھوٹا. وہ مبیر, فسادی اور ہلاکو, دو معنی مبیر کے, فسادی اور ہلاکو پیدا ہوگا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی دی کہ قبیلے بنو ثقیف کے اندر ایک بڑا جھوٹا پیدا ہوگا اور ایک بڑا فسادی اور ہلاک کرنے والا پیدا ہوگا. یہ حدیث پوری ہو گئی. اب راوی کہتے ہیں قال عبداللہ ابن عصمت, عبداللہ ابن عصمت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قذاب سے کون مراد؟ کا قذاب بنو ثقیف میں ہیں مختار ابن ابو عبید, مختار ابن ابو عبید. یہ دیکھو مختار کون تھا؟ مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ, حضرت ابو عبید ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا ہوتا ہے. ابو عبید ابن مسعود ثقفی کا یہ بیٹا ہوتا ہے مختار ابن ابی عبید. ہجرت کے اول سال میں یہ پیدا ہو چکا تھا لیکن صحابیت کا شرف اس کو حاصل نہیں ہوا. ابتدان علم فضل تقویٰ میں بہت مشہور ہوا, بعد میں اس کی باطنی خباثت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی کہ باطن اس کا بڑا خبیث ہے. شروع میں علم میں تقویٰ میں فضل میں بہت مشہور ہوا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ کربلا میں پیش آیا تو اس کے بعد یہ جو ہے نا قتل حسین کے قصاص کا دعویٰ لے کر کے کھڑا ہوا کہ حسین کے قاتلین سے قصاص لینا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ اہل بیت کی محبت ایک عام چیز تھی اسی لیے لوگ اس کے حامی بھی بن جائیں گے, حمایت کریں, چونکہ حضرت حسین کی شہادت کے سلسلے میں قصاص کا جو بھی مطالبہ کرنے کھڑا ہوگا لوگ اس کے ہمیں ہاں ملانے والے ضرور ہو جائیں گے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. تو اس نے یہ بڑا ہنگامہ کھڑا کیا لیکن بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مختار نے حضرت حسین کے قصاص کا جو ہنگامہ کھڑا کیا وہ امارت حاصل کرنے کے واسطے, کہ لوگوں کی بھیڑ اپنے ارد گرد جمع کرے, امارت کے خلاف بغاوت کرے اور خود امیر بن جائے, اس کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا. اور سن 67 ہجری 14 رمضان کو یہ قتل کیا گیا. اس کو قذاب اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مختار نے, اور وہ یوں کہتا تھا لوگوں کو کہ ملائکہ میرے پاس آسمانی خبریں لے کے آتے ہیں. اور آج بھی شیعوں کے اندر ایک فرقہ ہے مختاریہ, مختار ابن ابو عبید کی طرف منسوب مختاریہ فرقہ شیعوں کے اندر, اور وہ یہ کہتا تھا کہ فرشتے میرے پاس آتے تھے, بڑا جھوٹا آدمی تھا. اس کی طرف اشارہ ہے قذاب. اسی لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کسی کی چرب لسانی کسی کی فصاحت و بلاغت سے جلدی متاثر نہیں ہو جانے کا, جبے قبے امامے سے بھی جلدی متاثر نہیں ہو جانے کا. یہ آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر کے اپنا مقتدا ماننا چاہیے کہ کون جو ہے مقتدا بنانے کے قابل ہے. بعض مرتبہ ظاہری ہنگامہ آرائیوں کے اندر آدمی ایسا عقیدت کے بہاؤ میں بہ جاتا ہے, پھر افسوس ہوتا ہے آدمی کو کہ میں کہاں غلط جگہ پھنس گیا. اب دیکھو یہ مختار شروع میں علم فضل تقویٰ میں بڑا مشہور ہوا, حضرت حسین کی قصاص کا اس نے مطالبہ کیا, کتنا اچھا دعویٰ لے کر کے کھڑا ہوا, لیکن باطن اس کا بڑا خبیث تھا, یہ اس کا معاملہ تھا. مبیر سے کون مراد؟ تو کہا مبیر سے مراد ہے حجاج ابن یوسف, یہ مبیر سے مراد ہے. حجاج حجت کرنے والا, دلیل اور بحث کرنے والا, بکثرت حجت کرے بکثرت بحث کرے. سن 95 ہجری میں 54 سال کی عمر میں وفات ہوئی تھی. سن 95 ہجری 54 سالہ عمر میں حجاج کی وفات ہوئی. عبد الملک ابن مروان اور ولید ابن عبد الملک کے دور کے اندر عراق اور خراسان وغیرہ کا یہ گورنر رہا ہے. تو اسی کو مبیر یعنی مفسد اور مہلک سے تعبیر کیا گیا. ہشام ابن حسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شمار کرو تم کہ حجاج نے جن لوگوں کو قتل کر دیا صبرن, صبر کے معنی قید میں ڈال کر گئے, صبر کے معنی جنگ کے بغیر, قتال کے بغیر, معرکے کے بغیر, قید میں ڈال کر کے, ظلم کر کے, پکڑ پکڑ کے جن کو قتل کر ڈالا, ان کی تعداد 120,000 کو پہنچتی ہے. 120,000 کو پہنچتی ہے, اتنی بڑی تعداد کو اس نے قتل کروایا. اب یہ صبرن کے کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جنگیں بہت ہوتی تھی, تو کہا کسی مارے کے اور جنگ میں یہ 120,000 نہیں قتل ہوئے, بس پکڑ کے قید کر کے ظلمن یہ مار ڈالتا تھا. جی
رواه مسلم في الصحيح لقد قال الحجاج عبد الله بن زبير قال أسماء إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا يخالك إلا إياه. وسيأتي تمام الحديث في الفصل الثالث.
امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت میں یوں بھی نقل کیا کہ جب حجاج نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے تو ان کی والدہ حضرت اسماء کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حدیث بیان کی تھی کہ قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک بڑا جھوٹا اور فسادی اور ہلاکو پیدا ہوگا. قبیلہ بنو ثقیف میں ایک تو بڑا جھوٹا پیدا ہوگا اور دوسرا بڑا فسادی اور ہلاکو پیدا ہوگا. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے. فَأَمَّا الْكَذَّاب, پھر حضرت اسماء کہتی ہے کہ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا مختار ابن ابی عبید کو, اور مبیر تو کہا حجاج فلا اخالک الا ایاہ, میرا خیال یہ ہے کہ تو ہی ہے. یہ حجاج کو منہ پر کہا تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ فسادی ہلاکو تو ہی ہے. اور یہ پوری حدیث انشاءاللہ تیسری فصل میں آ رہی ہے. حضرت اسماء نے حجاج کو کب کہا تھا وہ موقع. جی
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله احرقتنا نبال ثقيف فدع الله عليهم. قال اللهم اهد ثقيف. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
ہنین اور غزوہ طائف, اس موقع کے اوپر جو ہے ہنینیوں نے اہل طائف نے وہاں یہی قبیلے رہتے تھے ثقیف اور حوازن, زوردار تیر اندازی کی, سب صحابہ سہم گئے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کو قبیلہ ثقیف کے تیروں نے جلا ڈالا, یعنی ثقیف کے تیر اتنے زوردار آئے کہ ہم جل اٹھے, لہذا آپ ان کے خلاف بد دعا کرو. حضور کو درخواست کی صحابہ نے, حضور نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں, اللہم اہدی ثقیفاً, اللہ ثقیف کو آپ ہدایت دیجئے. طائف کا قلعہ کا بھی محاصرہ کیا تھا, کئی دنوں تک محاصرہ رہا, جنگ کی نوبت نہیں آئی. وہ اندر سے کبھی کچھ پھینک دیتے تھے, آگ پتھر تیر وغیرہ, ہنین کے موقع پر بھی یہی ہوا. غرض یہ کہ قبیلے بنو ثقیف کے خلاف حضور کو بد دعا کی درخواست کی گئی تو آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ کیا کہا, اللہم اہدی ثقیفا, اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرمائیے, اور ہدایت دی اللہ نے. غزوہ طائف ہم نے ان کے فوراً بعد طائف ہوا تھا, کیونکہ ہنینی لوگ سب بھاگے تو وہاں انہوں نے طائف کے قلعے میں جا کے پناہ لی تھی, اس لیے ہنین کے بعد فوراً طائف ہوا. تو اس طائف کے موقع کے اوپر جب محاصرہ رہا اور کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی, پھر بعد میں وہ لوگ خود طائب ہو کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کر کے انہوں نے توبہ کی, اسلام قبول کیا. حضور کے جو رضائی ابا تھے حضرت حلیمہ کے شوہر, ان کو سفارش کرانے لے کر کے آئے تھے لوگ, اس لیے کہ وہ وہیں رہتے تھے طائف میں بنو سعد میں, ان کو لے کر کے آئے. تو پھر آ کر انہوں نے واسطے بھی دی کہ آپ تو بڑے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اور ہمارا آپ سے رضائی رشتہ ہے, اور ساتھ میں لائے بھی حلیمہ کے شوہر. تو حضور نے سب کو چھوڑ دیا, پھر ان کے جتنے لوگ پکڑے گئے تھے ان کو. چلو بتائی, ثقیف میں یہ بھی ہے محمد بن قاسم ثقفی, وہ اس ثقیف میں سے. تو وہ پھر ہماری ان ممالک کے لیے اسلام کی بنیاد وہ بنے, محمد بن قاسم ثقفی. جی
وكان عبد الرزاق بن عبي بن انس بن رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل احسبه من قيس فقال يا رسول الله ان الحمير فاعرض عنه ثم جاء الى الشق الاخر فاعرض عنه ثم جاء الى الشق الاخر فاعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الحمير افواههم سلام وايديهم طعام وهم اهل امن وايمان رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب لا نعرف الا بالحديث عبد الرزاق عروة من هذا حديث المناكير.
دیکھو یہ مینا مرد کا نام ہے, یاد رکھنا ہے. مینا ابن ابی مینا الخزاز تابعی ہے, لیکن ان کے اوپر ضعف کا حکم لگاتے ہیں بہت سارے لوگ, اس لیے کہ یہ گلو کرتے تھے, گلو تشیع کے اندر گلو کے شکار تھے. تو عبد الرزاق نقل کرتے ہیں اپنے والد سے مینا سے, اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے, اتنے میں ایک آدمی آیا حضور کے پاس, احسبہ من قیس, میرا خیال یہ ہے کہ آنے والا قبیلہ بنو قیس سے تعلق رکھتا تھا, قیسی تھا یہ آنے والا. فقال, آگے کیا کہا, اے اللہ کے رسول قبیلہ حمیر کے لیے آپ بد دعا کر دو. لے قبیلہ حمیر کے لیے بد دعا کرانے آیا یہ آنے والا آدمی. بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے الرجی ہوتی ہے نا, تو ان کے لیے بد دعا کرواتے ہیں کہ جو ہے ان کے لیے بد دعا کر دو, ان کے لیے بد دعا کر دو. فارض عنہ, حضور نے اعراض کیا یعنی اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا, سنی ان سنی کر ڈالی, اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا, اعراض کیا. تو ثم جاءہ من الشق الاخر, وہ دوسری طرف سے آیا, ایک طرف سے اس نے عرض کیا, پھر حضور نے کوئی توجہ نہیں دی تو دوسری طرف سے پھر کے آیا, جیسے کہ پہلے دائنی طرف سے کہا, پھر سامنے سے کہا, پھر بائیں طرف سے کہا, اس طریقے سے. فاعرض عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی اعراض فرمایا, دھیان نہیں دیا اس کی بات کی طرف. ثم جاءہ من الشق الاخر, پھر تیسری جانب سے وہ آیا حضور کے پاس بد دعا کرانے. فاعرض عنہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا, یعنی تیسری مرتبہ کے اندر بھی حضور نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. تین بار ہو گئے, اس کی درخواست کیا تھی, بد دعا, بس بد دعا کرو, بس بد دعا کرو حمیر کے لیے. تو حضور نے کیا فرمایا, رحم اللہ حمیرن, اللہ قبیلے حمیر پر رحم فرمائے. یہ تو جو ہے الٹا منہ پڑا کہ میں آیا بد دعا پڑا کرانے, نہیں یہ تو حضور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبیلے ہمیر کے اوپر رحم فرماوے. کہتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک جد امجد کا نام ہے ہمیر, اس پر سے پورے قبیلے کا نام بن گیا ہے. افواہم سلام, ان کے منہ پر سلام ہے, یعنی سلام کا رواج ان کے قبیلے کے اندر عام ہے, سلام کا رواج ان کے قبیلے میں عام ہے, بکثرت سلام کرتے ہیں. گویا ان کے اس عمل کو بطور مبالغہ سلام ہی سے تعبیر کیا گیا. دیکھو بعض لوگوں کی زبان اور منہ کیسے ہوتے ہیں, دوسروں کی غیبت سے سلامت, دوسروں کی گالی گلوچ سے سلامت, دوسروں کی بدگوئی سے سلامت, دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی بات سے سلامت, کتنے اچھے سلامت منہ ان کے ہوتے ہیں. دوسری بات حضور نے کیا فرمائی, وَأَيْدِيهِمْ طَعَامٌ, ان کے ہاتھ میں کھانا ہی ہوتا ہے, یعنی ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. کھاتے رہنا یہ مراد نہیں ہے, کھانا کھلاتے رہنا مراد ہے, یعنی بڑے سخی لوگ ہیں, بڑے متواضع لوگ ہیں. بس یہ دو چیز, لوگوں کو سلام اور ان کے ہاتھ سے لوگوں کو کھانا کھلاتے رہنا, یہ اصل مکارم اخلاق ہے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے باب میں, اور وہ خوبی ان کے اندر علی سبیل الاتم, علی سبیل الاکمل. وہم اہل امن و ایمان, اور یہی لوگ کامل ایمان والے اور امن و سلامتی والے لوگ ہیں. ہم اہل امن, امن و امان والے اور ایمان والے, ہر طرح کی بلاؤں سے مصیبتوں سے مامون, اور ان کا ایمان بھی کامل. اس طرح قبیلے ہمیر کے لوگ. دیکھو بھائی اس سے کیا معلوم ہوا, کوئی کسی کی فریاد کرے نہیں تو اس کی وجہ سے اس کی واقعی خوبیاں ہمارے دل سے نکل نہیں جانی چاہیے. جیسے ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کی برائی کی, ایسا ہی ایسا ہی ایسا. اب آپ اپنے طور پر جانتے ہیں کہ یہ طالب علم جو ہے بڑا محنتی ہے, یہ بڑا جو ہے تکرار مطالعہ کا پابند ہے. اب دوسرے نے اس کی فریاد کی آپ کے سامنے کہ ایسا ایسا کرتا ہے, وہ شکایت اپنی جگہ, وہ تحقیق کریں گے غلط ہے صحیح ہے, لیکن جو خوبیاں آپ جانتے ہیں وہ خوبیوں کے بارے میں آپ کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو نہیں اس کی تو فریاد آئی, تو یہ خوبیاں بھی کچھ سواد نہیں اس کے اندر. یہ ہماری کمزوری ہے کہ کسی کی ایک شکایت برائی سامنے آئے گی تو اس کی وجہ سے اس کی تمام خوبیوں کا ہم انکار کر ڈالیں گے, تمام خوبیوں کے بارے میں بدظن ہو جائیں گے, بدگمان ہو جائیں گے. یہ غلط طریقہ. اب دیکھیے آدمی تین مرتبہ بد دعا کروا رہا ہے حضور سے, لیکن حضور نے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور مزید ان کی خوبیاں بیان کی کہ کیا تم ان خاندان کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہو, شرم نہیں آتی, یہ کتنے بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں, بڑے شریف لوگ ہیں اور تم خاموخا ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. یہ عبد الرزاق جو راوی ہے نا یہ مضبوط راوی ہے, لیکن مینا جو ہے احادیث مناقیب منکر روایت ہے, یہ زیادہ نقل کرتے ہیں, اس لیے وہ کمزور راوی ہے. چلو قبیلے دوس, یہ بھی یمن کا ایک قبیلہ ہے. قبیلے دوس ازد کی شاخ ہے, قبیلے ازد کی یہ شاخ ہے دوس بھی. اب جو ہے نا یہ قبیلے والے ذرا ایسے جی, یعنی یہ قبیلے والے چھپائی لے کاٹ لے, یعنی ان قبیلے والوں کے اندر کوئی خاص خیر بلائی نہیں, بس قدرتی بات. دیکھو حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے, تو حدیث کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا تعلق کون سے خاندان سے ہیں؟ میں نے کہا حضور میں دوست سے ہوں، قبیلے دوست سے میرا تعلق ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ قبیلے دوست کے اندر ایسا بھی ہو کہ جس کے اندر کوئی بھلائی ہو ہے؟ ما کنت ارا ان فی دوس احدا فیہ خیر، یعنی قبیلے دوست کے اندر کوئی بھلائی بھی ہو، ایسا کوئی ہے تمہارے سوا؟ گویا حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کی اور پورے قبیلے کی مذمت کی، حضرت ابو ہریرہ کی تعریف اور جو ہے پورے قبیلے کی مذمت کی. جی بہت سی اچھی اچھی باتیں ایسے موقع پر ذہن میں آتی ہیں، لیکن یہ جو چگل خور ہے اس لیے کہنے سے رکاوٹ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، لائیو بھی جا رہا ہے، تو اس میں قابو تو ہوتا نہیں کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا. جی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ مجھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھو پس منظر حدیث کا سمجھو، حضرت سلمان فارسی النسل ہے، عربی النسل نہیں ہے، اور نسل نسل کا ٹکراؤ جو ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ اثرات تو اس کے باقی رہتے ہیں. حضور نے تو بہت محنت کی عربوں کے اوپر یہ نسلی تعصبات کو مٹانے کے واسطے، بہت محنت کی حضور نے. تو یہ ہے فارسی النسل، اب وہاں سے ہجرت کر کے بکتے بکاتے آئے اور یہاں آ کے ایمان لائے. شراح یوں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے کوئی جملے اس طرح کے نکل جاتے ہو زلق لسان سے کہ جس میں عربوں کی کچھ مذمت معلوم ہوتی ہو. جیسے یہ تو ابھی بھی ہے کہ بھئی آپ کا تعلق جو ہے کسی خاص علاقے سے، جیسے کہ آپ گجراتی ہو تو بنگالیوں کے لیے بیچاروں کے لیے کچھ نہ کچھ تو حقارت کے الفاظ بولتے ہی ہو، بہاریوں کے لیے بیچاروں کے لیے کچھ نہ کچھ حقارت کا تصور رکھتے ہو. اس طریقے سے چاہے آپ کتنے بھی متقی بن جاؤ لیکن وہ کچھ نہ کچھ اثرات تو رہتے ہی ہیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہو جو عربوں کی حقارت کو ظاہر کرنے والے ہوں. حضور نے ہو سکتا ہے سن لیا ہو یا کسی نے حضور کو بتلایا ہو کہ دیکھو حضور سلمان ایسے جملے بولتے ہیں جس سے یہ نکلتا ہے نتیجہ، اس لیے حضور نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے حقیقتاً تو ایسے جملے کہے نہیں جس سے عربوں کی توہین ہوتی ہو، عربوں کی تذلیل ہوتی ہو، لیکن احتیاط سے رہنے کے لیے حضور نے ان کو فرمایا کہ سلمان تمہاری زبان سے عربوں کی حقارت ہو ایسا کوئی جملہ نکلتا تو نہیں ہے، آئندہ بھی محتاط رہی ہو، آئندہ بھی احتیاط سے رہنا، کبھی کوئی ایسا جملہ مت بولنا کہ جس سے عربوں کی توہین ہو. یہ حضور کے فرمان کا پس منظر. نمبر تین، بعض مرتبہ آدمی کوئی ایسا جملہ بولتا ہے کہ حقیقتاً تو عداوت پر محمول نہیں ہوتا، صورتاً عداوت پر معمول ہو جاتا ہے، صورت اور شکل کے اعتبار سے وہ عداوت پر معمول ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی ایسا جذبہ بھی نہیں ہوتا، حقیقتاً بھی وہ کوئی ایسی برائی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ظاہری صورت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی عداوت اور بغض چھپا ہوا ہو ایسا نکل سکتا ہے، تو حقیقت میں نہ ہو صورت اور شکل میں نکل جاتا ہو، اسی لیے حضور نے ان کو احتیاط سے رہنے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبغضونی، سلمان مجھ سے بغض مت رکھنا ورنہ تم تمہارے دین سے جدا ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ نبی سے بغض تو یہ انسان دین سے محروم ہو ہی جائے گا، کیا باقی رہے گا پھر؟ اب یہ جو جملہ سنا حضرت سلمان سہم گئے، اور سہم کے کیا کہا؟ حضور میں آپ سے بغض کیسے رکھ سکتا ہوں، کیف ابغضک، کا میں کیسے آپ سے بغض رکھ سکتا ہوں؟ وَبِكَ هَدَانَ اللَّهُ، آپ کے طفیل میں تو اللہ نے ہم کو ہدایت دی، میں کہاں آپ سے بغض رکھوں گا، کیا آپ سے بغض رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَتُبْغِضُنِي، سلمان عربوں سے بغض رکھو گے تو مجھ سے بغض ہوگا، یعنی میں عربی ہوں، تم عربوں سے دشمنی رکھو گے تو وہ مجھ سے دشمنی کا ذریعہ ہوگا، میں عربی، اسی لیے تم نے عربوں سے دشمنی رکھی تو دشمنی کہاں لوٹے گی؟ میرے ساتھ لوٹے گی۔ یہ حضور کے فرمان کا حاصل، دیکھو حضور نے جو ہے صحابہ کی تربیت کر کے اس طرح کے جملوں سے بھی بچنے کی تاکید فرمائی۔ جی، اور آج عملاً ہمارے معاشرے میں اس طرح خاندانی تعصبات عام ہیں، عام ہیں، بہت سے خاندان والے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، دوسروں کو مبذول سمجھتے ہیں، بے بنیاد۔ جیسے کہ میں اورا برادری کا، تو ہماری برادری کے اندر یہ دوسری برادری والوں کے لیے حقارت بہت عام ہے، یہ تائی برادری کے لیے، شیخ برادری کے لیے عام ہے بغض اس طریقے کا، یہاں تک کہ اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شادی جو کر ڈالے نا، کوئی اورا گرانے کا لڑکا ٹائی کی لڑکی سے، شیخ کی لڑکی سے، تو جیسے کہ قیامت آ گئی، وہ مرتد بھی ہو گیا ہو، ایسا گناہ سمجھتے تھے آج تک ہمارے معاشرے میں، اور اس کو ایک بڑی تعجب کی نگاہوں سے اور پھٹی پھٹی زبان سے اس کے تذکرے ہوتے تھے، حالانکہ وہ اگر بنیاد بنائے دین کو کہ بھائی دینداری دیکھ کے شادی کی، وہ نہیں دیکھے گا کہ نہیں 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 یہ انٹر کاسٹ کیوں گئے، یعنی دوسری جو ہے دوسرے خاندان میں گیا کیوں، یہ اس طرح کے تعصبات بہت عام ہے، ابھی بھی ہے، یہ ذاتی واد اس کو کہا جاتا ہے گجراتی میں۔ چلو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش العرب، غش کا ایک معنی خیانت کرنے کے، دوسرا معنی بغض رکھنے کے، جو عربوں سے خیانت کرے، جو عربوں سے بغض رکھے، وہ میری خصوصی شفاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی سخت بات فرمائی، دیکھو شفاعت عامہ تو سب کے لیے، لیکن یہاں مراد لینے کا شفاعت خاصہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عربوں سے خیانت کی جس نے عربوں سے بغض رکھا اس کو میری شفاعت خصوصی ملے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں ملے گی. بعضوں نے غش کا ایک ترجمہ کیا ہے، جو عربوں کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ نہ کرے، عربوں کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ نہ کرے، یا یہ کہ عربوں کے ساتھ دل میں کینہ، ظاہر میں بھلے اچھی بات بولے، دل میں کینہ، بھلے ظاہر میں اچھی بات بولے، یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہوا. اور ایک معنی غش کا یہ ہے کہ ایسی بات پر ابھارنا جو اس کے مفاد اور مصلحت کے خلاف ہو، کسی کو ایسی بات پر ابھارنا جو اس کے مفاد اور مصلحت کے خلاف ہو، وہ بھی غش کہلاتا ہے. دیکھو آج کل یہ چیز بہت عام ہے. ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کے فائدے میں نہیں ہے، یہ اس مسلمان کی مصلحت میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کو وہی کام کرنے کے لیے ابھاریں گے تاکہ وہ نقصان میں پڑے، بدنام ہو جائے، پھنس جائے، جان بوجھ کے وہ کام کریں گے. کرنی یہ کام کرنی جیسا ہے تو کر ڈالیں. اور کرنے کا، کہنے کا، ابھارنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ نقصانی میں پڑے، بدنامی میں پڑے، وہ جو ہے برباد ہو جاوے. یہ بھی ایک ترجمہ اس کا کیا گیا ہے. تو جو بھی عربوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، حضور نے فرمایا کہ اس کو میری خوشی شفاعت نہیں ملے گی اور میری محبت بھی اس کو نہیں ملے گی. اسی لیے کہ حضور عربی جو عربوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھے گا تو حضور کی قلبی محبت تھوڑی اس کو حاصل ہو سکتی ہے. رواہ ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں حسین ابن عمر نام کے ایک صاحب ہے اور وہ محدثین کے نزدیک کوئی مضبوط راوی نہیں ہے. دیکھو اہل الحدیث سے یہاں مراد جو ہے نا غیر مقلدین نہیں ہے، یاد رکھنا. یہاں جو حدیث کی سند میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے اہل الحدیث، تو سامردی لوگ مراد نہیں، یاد رکھنا یہاں پر غیر مقلدین، بلکہ مراد ہے یہاں پر حضرات محدثین. چلو
وعمر من الحرير مولى طلحة بن مالك قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أهلاك العرب. رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
أم الحرير یہ نے حضرت طلحہ ابن مالک کی آزاد کردہ باندھی ہے. کیا کہتی ہے؟ میں نے سنا میرے مولا یعنی طلحہ ابن مالک سے، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہیں عربوں کی ہلاکت. بڑی بھاری شدید وعید کی حدیث ہے، عربوں کی ہلاکت یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. اب کیا مراد یہاں عرب سے؟ تو بعض شعرا تو کہتے ہیں مسلمان عرب مراد ہے، مسلمان عرب، اور بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ عام عرب مراد ہے، عام عرب. بہرحال اس حدیث کے اندر عربوں کی ہلاکت کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا، اور یہ دوسری روایتوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے، عربوں کی قلت ہو جائے گی. حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ظہور کے زمانے میں عربوں کی قلت، اصلی عرب. اس وقت بھی سعودیہ میں اصلی عرب کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو سب دوسرے ملکوں سے وہاں جا کے 200-300 سال سے رہے، نہ زبردستی کے عربی بن گئے، وہ سب لوگ ہیں. سعودی ہونا الگ چیز ہے اور عربی ہونا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. سعودی کا مطلب جس کو سعودی عربیہ کی نیشنلٹی ملی ہو، وہاں کی شہریت، ناگرکتو ملا ہوا ہو، سٹیزن شپ، وہ الگ چیز ہے. اور عرب یعنی کہ جو نسلی اور خاندانی اعتبار سے عرب ہو، دونوں میں فرق ہے. جی
والأمانة في الأزد يعني الأمانة وفي رواية موقوفا رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا الصح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت اور بادشاہت قریش میں الملک خلافت اور بادشاہت قریش میں یعنی ہر خاندان میں کچھ کمالات ہوتے ہیں نا تو کہا خلافت حکومت چلانے کی قابلیت قریشیوں کے اندر اللہ نے ان کو وہ ذہانت وہ فہامت وہ فطانت وہ جو ہے قابلیت عطا فرمائی کہ وہ حکومت کو چلا سکتے ہیں حکومت کا نظام چلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کسی خاندان کو یہ خوبی عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے والقضاء فی الانصار قضاء سے مراد لینے کا منصب قضاء قاضی قاضی بننے کا منصب یہ انصاریوں کے اندر زیادہ ہے یعنی انصار لوگ قاضی بننے کے زیادہ لائق ہیں جسٹس بننے کے زیادہ لائق ہیں اسی لیے تو دیکھو حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل انصاری کو اپنی حیات میں یمن میں قاضی بنا کے بھیجا انصار میں قاضی بننے کی صلاحیت بڑی حضور نے بھیج دیا ان کو بعض لوگوں نے قضا کا ترجمہ کیا کیا نقابت نقابت کے معنی نگرانی نگرانی کے معنی خبر رکھنے والا حالات پر نظر اور نگرانی کرنے والا یہ بھی جو ہے اس کا ایک ترجمہ ہے یاد رکھنا والقضاء فی الانصار کا دوسرا ترجمہ انصاری لوگ نگران بننے کے زیادہ لائق ہے خبر رکھنے کے زیادہ لائق ہے نقیب بننے کے زیادہ لائق ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا تو یہ انصار میں نقابت کی صلاحیت کیسے بیت عقبہ کے موقع کے اوپر حضور نے انصار کو نقیب بنایا تھا بیت جو ہوئی تھی حضور کی بیت عقبہ اس موقع کے اوپر انصار کو نقیب بنایا گیا تھا اس وجہ سے والاذان فی الحبشتی اور اذان حبشیوں میں اذان حبشیوں کے اندر یعنی زیادہ عمدہ اذان یہ لوگ حبشی لوگ دیتے ہیں اذان دینے کے لیے موزون شخصیت حبشیوں کی ہے باشورا کہتے ہیں کہ سید المؤذنین حضرت بلال کو سامنے رکھ کر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اذان حبشیوں کے اندر اور دیکھو بہت سے ماہرین فن کہتے ہیں کہ آواز اور رنگ میں نسبت تباین ہے عام مدن آواز اور رنگ میں نسبت تباین ہے عام مدن الا ماشاء اللہ یعنی کہ جس کی چمڑی جتنی زیادہ خوبصورت اس کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوگی اور چمڑی کا رنگ جس کا ایسا اس کی آواز بڑی خوبصورت ہوگی یہ عام قاعدہ بدلا دے رہے مستثنیات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر اب ابشیوں کا رنگ کالا آواز کتنی پیاری اسی لیے دیکھو کہ آج بھی مسجد نبوی میں حرم میں مؤذن ابشی ہوتے ہیں سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں اور میں نے تو کئی افریقی ملکوں کے اندر دیکھا کہ اب ابشی لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اذان دیتے ہیں خطبہ دیتے ہیں بڑی پیاری ان کی آواز ہوتی ہے عجیب آواز ہے حبشیوں کی والاذان فی الحبشہ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے رہ گئی رسم اذان روحے بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روحے بلالی نہ رہی یہ ہے والاذان فی الحبشہ والامانت فی الازد اور امانت داری قبیلے ازد کے اندر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ازد یمن کا قبیلہ اس لیے مراد لے لو کہ تمام یمن والے امانت دار لوگ ہیں, تمام یمنی لوگ امانت دار. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خوبی ہے خاص طور پر قبیلے ازدگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبیلے کے لوگ ان منصب کے لائق ہے اس کی خبر دی, یا یہ کہ یہ منصب تقسیم کرتے وقت پر ان کو یہ منصب دینے میں رعایت ہونی چاہیے, یہ مناصب تقسیم کرتے وقت کے اوپر رعایت کرنی چاہیے کہ اس خاندان والوں کو یہ منصب دو تو زیادہ فٹ بیٹھیں گے. یہ اس طریقے سے چلو
الفصل الثالث. وروي عبد الله بن مكعب النبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم الى يوم القيامه. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
يا عبد الله بن متي هنا سادات قريش میں سے ہیں, بڑے بزرگ گزرے ہیں. اصل میں ان کا نام آس تھا, آس یا آسی, حضور نے نام بدلوا دیا تھا, متی کروا دیا تھا. جو بھنگار نام ہوتے تھے حضور فوراً بدلوا دیتے تھے, چلنے نہیں دیتے تھے. جس لفظ کا معنی غلط نکلتا ہو تو یہ نبی جب وہ ایمان لاتے تو حضور کہتے نہیں نام بدلو, چلو یہ نام ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کا طریقہ تھا. تو ان کا نام متیع رکھوایا حضور نے, عبداللہ ابن متیع, بیٹے ہیں تابعی. وہ اپنے ابا جان حضرت متیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. کیا فرمایا؟ قریشی لوگ قید کر کے آج کے بعد قیامت تک قتل نہیں کیے جائیں گے. کتنا جامع اعلان ہو گیا کہ فتح مکہ کا موقع ایسا موقع تھا کہ اس کے اندر قریشیوں کو شکست فاش ہوئی, ان کا مرکز چلا گیا, مکہ ان کا مرکز, وہ چھین لیا اللہ تعالیٰ نے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. قریشیوں کے لیے آیت نازل ہوئی, جہنم یسلونہا فبئس القرار. دو سزا ہوئی ان کو, ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا کی سزا نظروں کے سامنے تھی اس لیے قرآن نے بیان نہیں کی, اور آخرت کی سزا نظروں کے سامنے نہیں اس لیے قرآن نے بیان کی کہ جہنم میں جائیں گے. اور دنیا میں یہ کہ اللہ نے ان کا مرکز چھین لیا, قریشیوں کی سلطنت چلی گئی. تو فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو کاروائی ان کے ساتھ کرنی تھی ہو گئی, کہ قریش کو قید کر کے قتل کرنے کا, قریش کو جو ہے سزا دینے کی, اس طرح کی کاروائی ہو چکی. اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت تک اب قریشیوں کو قید کر کے قتل نہیں کیا جائے گا. بعض شراح نے اس کو خبر پر معمول کیا ہے کہ حضور نے یہ خبر دے دی کہ بس اب قریشیوں کو کوئی جو ہے قید کر کے قتل نہیں کرے گا, اور اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کوئی قریشی انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا. اس لیے کہ مرتد ہوئے تو اس کو قتل کیا جاوے نا, تین دن کی مہلت دے اور ایمان نہیں لاوے تو. گویا قریشی میں سے آئندہ کوئی مرتد ہونے والا نہیں, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا, یہ اتنے پکے مضبوط ایمان والے ہو گئے کہ آئندہ مرتد ہی نہیں ہوں گے, اور مرتد نہیں ہوں گے تو پھر ان کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب کیا؟ حضور نہیں فرما رہے ہیں. کیا مطلب نہیں کا؟ کہ آئندہ قریشیوں کو قید کر کر کے قتل مت کرنا, قریشیوں کو آئندہ زمانے میں قید کر کر کے قتل مت کرنا. یعنی بھائی یہ دنیا ہے, اقتدار کے پانسے پلٹتے رہتے ہیں, کبھی قریشی لوگ جو ہے محکوم بن جائے اور کوئی حاکم بن جائے تو میرا خاندان ہے, ان کو قید کر کر کے قتل مت کرنا, یہ نہیں فرمائی حضور نے. چلو.
مسلم قال وإذا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مروا علي عبد الله بن عمر فوقفوا عليه فقال السلام عليك يا أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب السلام عليك أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله
یہ وہ کہا تھا نا کہ آگے تیسری فصل میں روایت آئے گی حضرت اسماء والی یہ ہے وہ روایت ابو نوفل یہ ان کی کنیت ہے معاویہ ابن مسلم ان کا نام ہے وہ اپنا آنکھیں دیکھا ہوا ایک قصہ بیان کرتے ہیں دراصل ہوا کیا تھا کہ یزید کی امارت امارت چونکہ اس کے دینی احوال ٹھیک ٹھاک نہیں تھے یزید کے دینی حالات اس کے ٹھیک نہیں تھے اس لیے وہ امیر بن جائے خلیفہ بن جائے اس کو بہت سے اس دور کے اکابرین نے پسند نہیں کیا صحابہ بھی حیات تھے ابھی تو اس دور کے اندر کسی بھی صحابی کو امارت حوالے کر دینی چاہیے تھی لیکن بہرحال امارت ایسی چیز ہے کہ جو اس کو مل جاوے تو وہ پھر کون لائے کون نہ لائے کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے تو یزید جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ذمہ میں اقتدار کو سنبھالتا ہے اور امیر بنتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کی امارت کو تسلیم نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی دیکھو ایک بیعت ہوتی ہے بیعت علی الامارت یعنی ہم نے اس کو امیر تسلیم کر لیا ہے اس کے اوپر بیعت ایک بیعت وہ ہوا کرتی ہے اور یہ بیعت ہر خلیفہ کے بعد جب خلیفہ بدلے تو یہ بیعت ہوتی ہے ابھی بھی سعودی میں رسمن یہ ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ کے بعد جب نیا بادشاہ آتا ہے تو بایعنا کا علی الکتاب والسنہ ایسے پوسٹر لگتے ہیں وہاں پوسٹر لگا دے میں جاوے کیا تو پوسٹر لگتے ہیں وہاں پر بایعنا کا علی الکتاب والسنہ کہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں پھر وہ جو راجہ نیا بنا اس کا فوٹو ہوتا ہے وہاں یہ رواج ہے ابھی بھی وہاں تو